کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے جو جیسے کتابوں کا خاصہ ہے گفتگو کا آغاز ہوگا یہاں سے کہ سب سے پہلے حیوانی گوشت، اس کے بعد پھر نباتات، دالیں اور مختلف چیزوں کی اہمیت اور حرمت کا مسئلہ دیا جائے گا. حیوانی گوشت، گوشت جو انسان کی غذا کا جز ہے، اس کے حلال ہونے کے دو ہی طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جن کا نام ہے قید اور ذبح. قید یعنی شکار کے ذریعے، ذبح یعنی جانور کو ذبح کرنے. یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے سے کسی ایسے جانور کا جو شرن حلال بھی ہو، صرف اس کا گوشت حلال ہونے کے لیے ان دو جیسے ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس جانور کا یا تو شکار کیا جائے یا اس جانور کو ذبح کیا جائے. اگر یہ منطقی اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے حرام، لیکن جو کہ جگہ کی کتاب کی یہ ترتیب نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ فہرست تو بات میں آئے گی کہ حلال جانور کون سے ہیں، حرام کون سے. ابھی اس مقام سے گفتگو کا آغاز کہ جو جانور حلال ہیں مہاراج پھر بھی ان کا گوشت کس طریقے سے انسان کے لیے پاک ہوتا ہے، یا جو جانور حرام ان کا گوشت بھی انسان کے لیے کس طریقے سے بات ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہوگی. تو فقہائے کرام اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ درج کر کے کہ دنیا کے تمام حلال گوشت کرنے والے، لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک ابتدائی بات آپ کو بہت بتا دی جائے کہ جیسا کہ مسئلے میں یہ ذہن میں رہے کہ الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں دو اصطلاحات بار بار استعمال ہوں گی، حلال اور حرام یہ ایک الگ چیز ہے، پاک اور نجس یہ ایک الگ چیز ہے. گفتگو صرف آدمی سے نہیں ہے، جب اس نے کہا جائے کہ اعتبار سے یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پاک ہو مگر حلال نہ ہو، جیسے بہت واضح مثال جو آپ کے ذہن میں بھی فوراً آ گئی ہوں کہ نشے کی وہ تمام جڑی بوٹیاں جو چھوٹ ہوتی ہیں، جانے ہوتی ہیں، جیسے بھنگ ہے یا چر ہے، نقاب کی نقطۂ نظر سے وہ سب چیزیں پاک ہیں، لیکن ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ حلال بھی ہیں. حلال و حرام کا تعلق ہے کھانے پینے سے. جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا کھانا صحیح ہے یا صحیح نہیں. لیکن جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز پاک یا نجس ہے، تو اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق نجاست و طہارت سے ہوتا ہے کہ اب وہ چیز اگر آپ کے جسم پر لگ گئی تو کیا وہ حالت میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں. تو یہ عین ممکن کہ ایک چیز پاک ہو مگر حلال نہ ہو، یا حلال ہو اور پاک نہ ہو، اور یہ کہ پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو، اور یہ کہ نہ پاک ہو نہ حلال ہو. جیسے میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، شراب یا خون نہ پاک ہے نہ حلال ہے، یعنی ان معنوں میں کہ نہ شراب کو آپ پی سکتے ہیں وہ حرام، اور نہ ہی اگر وہ جسم پر لگ جائے تو اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکیں یا طواف کر سکیں، اس لیے کہ نہیں. تو شراب نہ پاک ہے نہ حلال ہے، جیسے کہ ایک چیز پاک بھی ہو ایک چیز حلال بھی ہو. دنیا کی تمام غذائیں جو ہم کھاتے ہیں یہ حلال بھی ہوتی ہیں، اسی لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاک بھی ہے کہ اگر وہ سالن یا دال ہمارے کپڑے کے زمین پر گر گئی تو شرح ہم نجس نہیں ہوئے، کسی حالت میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بہت آسان چیز ہے. اب وہ باریکی جس کی جانب میں آپ کا متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز پاک ہو مگر حلال نہ ہو، جس کی مثال میں نے دے دی کہ چر بھنگ یا مطلب افیم پاک ہے، اگر وہ جسم پر لگ گئی یا کپڑوں پر لگ گئی تو انسان نجس نہیں ہوا، کسی حالت میں جا کے نماز پڑھ سکتا، لیکن حرام رہے گی یا اس کا کھانا بھی ہے وہ جائے. جب یہ اس کے بلٹ ایک چیز حلال تو ہو جائے مگر وہ انسان کے لیے پاک نہ ہو. اس کی مثال اگر یہ عام حالات نہیں، عام حالات میں اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اس کی مثال ہے اس کی راحتی حالت، ایک انسان اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا اور طبیب نے یا والد نے کہا کہ شراب پیو، اس کے علاوہ تمہاری صحت کا کوئی طریقہ نہیں، اب یہ شراب اس کے لیے حلال ہو، لیکن جب کوئی شراب پیے تو حلال تو ہوگی لیکن نجس باہر رہے گی. یعنی اگر شراب پیتے وقت اس کے ہونٹ یا اس کا چہرہ اس کے اوپر وہ شراب لگ گئی تو حلال تو ہے اس لیے کہ اس وقت بطور دوا استعمال کی جا رہی مگر بات نہیں. نماز پڑھتا ہے جس بیمار آدمی کو بھی اپنا چہرہ یا اپنے ہونٹ وغیرہ جب آپ گفتگو سنیں تو بعض مقام پر آئے گا کہ فلاں چیز چرن حلال بھی ہے اور پاک بھی. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کا کھانا پینا بھی جائز ہے اور اگر وہ جسم کے لباس کا جز ہو جائے جسم اور لباس سے لگ جائے تو نماز بھی کرے. اور بعض مقامات پر آپ سنیں گے کہ حلال نہیں ہے لیکن پاک ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن جسم کے لباس پر ہو تو اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی اور ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جس میں طہارت ضروری ہے. یہ پہلا ذکر ہے. حلال الگ چیز ہے پاک الگ چیز ہے دونوں کو ملا کے نہیں. اب پہلا مسئلہ جو اس سلسلے میں فقہائے کرام درج کرتے آئیں اس پہلے مسئلے کو بیان کرتے وقت میں یہ عرض کروں کہ اس سلسلے کی جو چوتھی اور پانچویں تقریب تھی بالکل ابتدا میں آج سے چھ سال قبل اس میں یہ بنیادی پانچ مسئلے آتے ہوئے تھے مگر آج اس پانچ مسائل کو دوبارہ اس لیے دہرایا جا رہا تاکہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. تو پہلا مسئلہ تو فقہائے کرام بیان کر رہے ہیں جانور جس کوئی بھی دنیا کا جانور حلال کی صورت میں ہوتا ہے پاک کی صورت میں ہوتا ہے یہ اس کی تفصیل. حلال گوشت جانور ہر وہ جانور جس کا گوشت شریعت نے حلال قرار دیا جیسے بھیڑ ہے بکری ہے گائے ہے اونٹ ہر حلال گوشت جانور یا اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سفر کیا جائے وہ طریقہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے اور مختصر بعد میں بیان بھی کیا جائے. شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سفر کیا جائے یعنی کیا لگے گا کہ آئے شردالوں کو گنجا کا نام دیا جائے کسی تیز کھار والی چیز سے اس کو دفاع کیا جائے سفر کرنے والا مسلمان کو وہ تمام چرچے جس سے چلنے بتائے جب اس کے مطابق اس کو دفاع کیا جائے وہ جانور جو حلال گوشت ہے جس کا گوشت شرن حلال ہے اس جانور کو جب شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا تو اب یہ جانور یہ حلال بھی ہوتا ہے اور پاک بھی ہو جایا کرتا ہے. اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور یہ پاک بھی ہے نہ جسم کو نجس کرے گا نہ لباس کو نجس کرے گا. حلال گوشت جانور جب ان کو ذبح کیا جائے تو وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں اور حلال بھی ہوتے ہیں. پاک وہ پہلے سے ذبح ہونے سے پہلے بھی پاک ہے ذبح ہونے کے بعد بھی وہ پاک رہتے ہیں یعنی وہ جب ان کو ذبح کیا جائے وہ مر جائے تو اس کے بعد ان کا مردہ شرم نجس نہیں. انسان کے برعکس انسان مر جائے تو اس کا مردہ نجس زندگی میں پاک ہے مسلمان مر گیا تو نجس ہو گیا. جانوروں میں یہ مسئلہ کہ اگر حلال گوشت جانور کو شریعت کے طریقے کے مطابق اور ذبح کیا گیا تو اب ذبح ہونے کے بعد یعنی مر جانے کے بعد وہ خود بھی پاک اور اس کا گوشت اور چربہ وغیرہ حلال بھی رہے گا. لیکن وہ حلال گوشت جانور جو کسی عارف کی وجہ سے یعنی کسی شرعی وجہ سے حلال گوشت تھا مگر اس کا گوشت حرام بن گیا تھا وہ حلال گوشت جانور ایک عام جانور ہے ان کو تو ذبح کریں تو پاک بھی ہے حلال بھی. لیکن وہ حلال گوشت جانور جو کسی عارف کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے حرام جانور میں تبدیل ہو گیا تھا اسے جب ذبح کیا جائے تو وہ پاک تو رہتا ہے مگر حلال نہیں ہوتا. وہ جانور جو عام جانور ہمارے سامنے حلال گوشت ہیں اس کو ذبح کیا جائے تو پاک بھی ہے حلال بھی. اور وہ حلال گوشت جانور جو کسی وجہ سے اب اس کا گوشت حرام ہو گیا ہے حلال گوشت مگر کسی وجہ سے وہ حرام گوشت میں تبدیل ہو گیا کون سی ایسی وجہ جو بھی اور سمایا گردوار میں ہمارے سامنے ایسا جانور جس کے ساتھ ماد اللہ کسی انسان برا کام کیا یہ حلال گوشت تو ہے لیکن اب یہ حرام میں تبدیل ہو جائے گا اب اس کا گوشت انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. یا ایسا جانور جو کسی سور یا کتے کے گوشت پر پروان چڑھا جس نے کسی کٹیا یا کورمی کا گوشت پیا ہو اور اسی سے وہ قربان کرا ہو. یدی حلال گوشت تھا بکری کا بچہ مگر حرام میں تبدیل ہو گیا, یا وہ جانور جو نجاست کھانے کا عادی ہو جائے جس کی زندگی رنگی نشا پر کر سکتے ہیں, وہ جانور جس کی زندگی نجاست پر گزرتی جسے نجاست کار جانور کہا جاتا ہے, گائے ہے بھینس ہے اونٹ ہے بکرا بکری ہے, وہ نجاست شرم جسے نجاست کہتے ہیں پورا کر سکتے نہیں نجاست کھا کے سامان چڑھ رہا. یہ جانور بھی جب تک اس کا انتظار نہ کیا جائے یہ حرام گوشت لگتا ہے بکرا یا بکری مگر حرام, اس کو اگر ہم کہا دیں تو یہ جانور اس کا جسم تو پاس ہو لیکن اس کا گوشت بہرحال حرام رہے گا, اسے استعمال کرنا چاہیے. یہ ہو گیا ایک طریقہ کسی جانور کے گوشت کو حلال کرنے کا. دوسرا طریقہ حلال گوشت جانوروں میں سے وہ جانور جو جنگلی حلال گوشت جانوروں میں سے وہ جانور جو جنگلی پالتو نہیں جنگل میں جنگل میں رہتے ان کو اگر شکار کیا جائے حلال گوشت جانوروں میں سے جو جنگلی انہیں اگر شکار کیا جائے تو شکار کرنے کے بعد بھی وہ پاک رہتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں اور ان کا گوشت بھی حلال ہوتا ہے. شکار کے دو طریقے طریقے سے بتائے اور کھڑے کے ذریعے شکار تلوار ہے تیر ہے بندوق ہے یا جانور کے ذریعے شکار کتے کے ذریعے باپ کے ذریعے سکاف کے ذریعے. تو اب وہ جانور جنگلی جانور ہے لیکن حلال گوشت اگر اس کا شکار کیا جائے تو پھر شروع کر دیں وہ اسی انداز سے جس طرح سفا کرنے کے بعد کوئی جانور پاک ہوتا ہے تو پاک بھی رہے گا اور ان کا گوشت بھی حلال رہے گا. لیکن شرط ہے کہ وہ جانور جنگلی اگر کسی پالتو جانور کا شکار کیا جائے تو چرن تو شکار نہیں مانا جائے گا اور پالتو جانور کا اگر شکار کیا تو پھر شروع کر دیں اس کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا اور اس کا جسم بھی نصیب ہو جائے گا. حلال گوشت جانوروں میں سے کچھ جنگلی ہوتے ہیں کچھ پالتو ہوتے ہیں. اب جنگلی جانور جیسے برف کے لیے پہاڑی بکرا ہے نیل گائے ہے زیبرا ہے تمام جانور جو جنگلی جانور یا ہرن ہے بہت باتیں بھی پاس یہ جنگلی جانور اس کا اگر شکار کیا جائے شکار کرنے کے بعد بھی اسی طرح حلال بھی ہے پال بھی ہے جس طرح بکرے کو صفا کرنے کے بعد. لیکن اگر کسی پالتو جانور جیسے بکرا ہے یا گائے ہے اس کا اگر شکار کیا جائے اسے تیر سے یا تلوار سے یا بندوق کا نشانہ بنایا جائے اور وہ مر جائے تو اس صورت میں وہ حرام بھی ہو گیا اس کا گول اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی ہو نہ اسے کھا سکتے ہیں نہ اس کے چمڑے وغیرہ سے یا اس کی کھال وغیرہ سے جوتے یا بیلٹ وغیرہ بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جنگلی جانور کے حلال کرنے کا دو طریقے حلال کرنے کے دو طریقے ہیں سفا کے ساتھ ساتھ کسان کے ذریعے بھی اسے حلال کیا جا سکتا ہے. یہ دو باتیں ہوں. اب تیسرا مسئلہ یہ اس میں جلدی طور پر ایک بات آ جاتی کہ جنگلی جانور سے جس کا شکار کر رہے شریعت کی مراد ہوتی ہے وہ جانور جسے بھاگنے کا اور فرار ہونے کا پورا موقع ہو, یعنی اگر آپ اس کا شکار کر رہے ہیں تو اس کو بھی پورا موقع ہو کہ وہ بھاگ سکتا ہو یا فرار کر سکتا ہو. اسی جنگلی جانوروں میں جیسے اگر کوئی جانور ایسا جیسے ہرن کا بچہ یا کسی پرندے کا اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ ریکارڈ نہیں سکتا اگر کہ وہ جنگلی بھی پھر بھی اگر آپ اس کا شکار کریں تو وہ حرام اور نجس رہے اس لیے کہ ہرن کا بچہ فرار نہیں کر سکتا. ابھی چھوٹا بچہ ہے بھاگنے کے قابل نہیں یا پرندے کا بچہ ہے وہ فرار نہیں کر سکتا تو اس کا بھی اگر آپ شکار کریں تو وہ جائز نہیں ہے جائز نہیں کے فرار سے تو وہ نجس بھی ہو جائے گا اور اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. تو شکار کا اصول یہ کہ جس جانور کا شکار کیا جائے اس کے بچنے اور فرار ہونے کا پورا پورا موقع حاصل ہے تب اس کا شکار کریں تو وہ آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ تو مسئلے بہت باقی اور آسان ہے. اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے اور وہ یہ کہ وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے حرام گوشت جانور ان کو تو آپ کچھ بھی کریں سفا کریں شکار کریں کوئی بھی طریقہ اختیار کریں ان کا گوشت حلال تو نہیں ہو سکتا. جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اب کسی بھی طریقے سے اسے حلال تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا انہیں پاک کیا جا سکتا ہے یا پاک نہیں کیا جا سکتا. جیسے کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں لیکن کی کھاد بہت زیادہ استعمال میں آتی ہے. سوٹکیس بنائے جاتے ہیں, جوتے بنائے جاتے ہیں, بیلٹ بنائے جاتے ہیں, جیکٹ بنائی جاتی ہے, کوٹ بنائے جاتے ہیں. تو وہ جانور جو حرام گوشت جانور, ان کے گوشت کو آپ حلال تو نہیں کر سکتے, چاہے ان کو ذبح کریں چاہے آپ ان کا شکار کریں, لیکن کیا ان کے گوشت یا کپڑے وغیرہ کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کا مسئلہ آتا ہے چپاتی کے کام. اب وہ حرام ہے حرام تو رہیں گے, اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں. بحث سے اس پر ہوگی کہ ایک جانور جب مر جاتا ہے تو اس کا زندگی, لیکن کیا ان جانوروں کا ان کا گوشت کھانا تو جائز نہیں, ان کے جسم کو ان کے گوشت کو ان کی چربی کو ان کی کھال کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں, یہ اصل مسئلہ ہے. اس سے میں نے مثال سے کھال بھی دی, لیکن ہو سکتا ہے کہ چربی بھی استعمال کی جاتی ہو کچھ دواؤں میں یا کسی قسم کی کریم میں یا اس کے ٹکڑے پر. تو اب اس میں فقہائے کرام پھر یہ کہتے ہیں, اس میں اس مسئلے میں اختلاف ہے, فقہاء ہے, اس کو میں بیان کر دوں کہ جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں, جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں ان کی دو قسمیں کی ہیں قربانی. وہ جانور جس کا خون نکل کر نکلتا ہے اور وہ جانور جس کا خون نکل کے نہیں نکلتا, جس کا خون نکل کے نہیں نکلتا اس میں صاف آتا ہے مثال دیتے ہیں. تو وہ جانور جس کا خون نکل کے نہیں نکلتا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا جسم تو باہر آل پاک, چاہے سزا کیا جائے چاہے شکار کیا جائے چاہے وہ بہت بڑھ جائے. اب گفتگو ہو رہی ہے وہ جانور جس کا گوشت خراب ہے یہ حلال نہیں ہو سکتا چاہے کچھ کر دیا جائے, جن کا گوشت خراب ہے اور ان کا خون اتر کے نکلتا ہے ان کی علماء کرام نے یہ وہ جانور, بات بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے لیکن ذرا بھی توجہ دے تو مسئلہ حل ہو جائے. وہ جانور کہ جن کا گوشت خراب, یہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ساری بحث اور گفتگو کس مسئلے پر, وہ جانور جن کا گوشت خراب اور خون اتر کے نکلتا ہے ان کی علماء نے تین فیصلے کیے. نمبر ایک, درندے جو گوشت کھاتے ہیں اور چیر پھاڑ کر گوشت استعمال کرتے ہیں, جیسے شیر ہے, چیتا ہے, چڑیا, درندے جن کی غذا ہے گوشت حیوانی کو, وہ دوسرے جانوروں کو شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے زندگی گزارتے ہیں. نمبر دو, مصروفہ وہ جانور جن پر خدا نے عذاب نازل کر کے انہیں مخت کیا تھا, وہ کچھ ایسے انسان ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان پر عذاب آیا اور پھر وہ مخت ہو گئے, جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے. ان کے اندر چار ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ چار جانور تو وہ ہیں کہ جو عذاب کی وجہ سے انسان کی اور اس شکل میں آئے, باقی کے بارے میں اختلاف ہے. وہ چار جانور جن پر اتفاق ہے ان کا نمبر ایک ہاتھی, ہاتھی کے بارے میں فقہاء کا اتفاق کہ یہ مست شدہ جانوروں میں, مست شدہ انسانوں میں, یعنی کوئی انسان تھا جس پر عذاب آیا اور وہ حکومت سے تبدیل ہو گیا, پھر وہ تو مر گئے مگر اس کی شکل پر خدا نے جانوروں کی ایک شکل پیدا کی. نمبر دو, ریچھ کے بارے میں بھی فقہاء میں اتفاق ہے, لیکن اصل میں کوئی انسان تھا جس پر کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا اور وہ اس شکل سے تبدیل ہو گیا, تین دن کے اندر اندر خود تو مر گئے مگر پھر دوسری شکل کی جانوروں کی نقل خدا نے پیدا کی. نمبر تین, بندر اور نمبر چار سیما, یہ چار وہ جانور جن کے بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ مست شدہ انسان ہے, عذاب کی وجہ سے ان کی شکلیں اور حکومتیں مست ہو گئی اور پھر بعد میں خدا نے ان کی پر ایک نقل پیدا کیا. تو نمبر ایک درندے, نمبر دو مست شدہ جانور جس میں چار پر اتفاق ہے, ہاتھی, ریچھ, بندر اور سیما, اور نمبر تین زیر زمین رہنے والے جانور جو زمین کے نیچے پیر وغیرہ بنا کر رہا کرتے ہیں, سانپ کی طرح سے, سانپ نہیں کیونکہ سانپ کو اپنی مشکل کر نہیں نکلتا, وہ اس لیے اپنا. تو اب اصل مسئلہ یہ کہ حرام گوشت جانور جن کا گوشت کھانا حرام, وہ تو حرام رہے ہیں, لیکن کیا ان کے جسم سے ہم دوسرے استفادے کر سکتے ہیں, ان کی کھال سے, ان کی چربی سے, ان کے گوشت سے, ان کے دانتوں سے, ان کے جسم کو دوسری چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا دعویٰ مدار اس چیز پر ہے کہ اس کو پاک مانے یا نجس مانے. اگر وہ پاک ہے تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, اگر نجس ہے تو اس کا استعمال میں بہت مشکل ہو جائے گا, بلکہ شاید جائز بھی بنے گا. تو اصل ساری گفتگو جس چیز کے لیے کہ کیا حرام گوشت جانور جس کا گوشت تو حرام ہے لیکن اس کو ہم پاک مانے یا نجس مانے, تو قرآن اس کے اندر یہ تین حصے کر دیے اور اس کے بعد کہا کہ جتنے درندے اگر انہیں ذبح کیا جائے تو اس وقت مہان, جیسے شیر یا چیتا اگر اسے ذبح کیا جائے, خود ایک بڑا مشکل بنا رہا ہے اسے دفاع کرنا, لیکن اگر اسے دفاع کیا جائے یا اسے ہتھیار کے ذریعے سے شکار کیا جائے تو اس صورت میں اس مرنے کے بعد پاک ہو جائے اور پھر ان کے جسم کو استعمال کیا جائے تو یہ بالکل پاک ہو. لیکن اگر انہیں جانور کے ذریعے شکار کیا جائے تو ان کا پاک ہونا مشکل. یہ تو ایک بات ہوگی. نمبر دو, مست شدہ جانور یعنی ہاتھی, ریت, بندر اور چوہا, ان کے بارے میں آیت اللہ میں کوئی کا فتوا یہ کہ اگر انہیں دفاع کیا جائے کہ ہتھیار کے ذریعے شکار کیا جائے تو یہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. لیکن آیت اللہ نے خمینی کی رسی ان جانوروں کا یعنی ہاتھی, بندر, ریت اور چوہے, ان کا پاک ہونا بہت مشکل. دفاع کریں تب بھی پاک ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ممکن نہیں ہے, اور ہتھیار سے شکار کریں تب بھی ان کا پاک ہونا ممکن. یہ دو قسم ہوئی. اور تیسرا مسئلہ وہ جانور جو زیر زمین دل بنا کر رہا کرتے ہیں, ان کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ دفاع کرنے سے یہ ہتھیار کے ذریعے سے دور کرنے سے پاک ہو جائیں گے, جانور کے ذریعے سے دار کرنے سے وہ نہیں کریں گے. اور دنیا کے دو جانور ایسے جو کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتے, چاہے وہ مرے یا ان کو مارا جائے, دفاع کیا جائے یا شکار کیا جائے, کتا اور یہ نجیس ہیں اور ہر صورت میں نجیس رہیں. اس کے بعد رہے ہیں ہم کوئی طریقہ نہیں دیتے. اس کے بعد ایک آخری مسئلہ, اور وہ آخری مسئلہ یہ کہ مردہ بچہ اگر کسی جانور کے پیٹ سے نکلے تو اسے حلال سمجھا جائے گا یا حرام سمجھا جائے گا. اس سلسلے میں بھوپوائے کرام پھر یہاں پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا مردہ بچہ اس کے پیٹ سے نکلا, مردہ بچہ اس کے پیٹ سے نکلا یا نکالا گیا پیٹ وغیرہ سال میں, تو اس کا مسئلہ کے بیان کیا جاتا کہ خود وہ جانور جس کے پیٹ سے یہ بچہ نکل رہا, اگر وہ جانور صحیح طریقے سے دفاع کیا گیا ہے یا اس کا شکار کیا گیا اور اس کے پیٹ سے بھی مردہ بچہ نکلے تو یہ مردہ بچہ بھی اگر یہ خود بخود برابر نکل رہا مگر یہ حلال اور بات ہے. اور اگر یہ مردہ بچہ ایسے جانور کے پیٹ سے نکل رہا ہے جو سکھا اور اس کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ مردہ بچہ سجد اور حرام ہے. اسی طرح اگر ایسے جانور کے پیٹ سے جو بچہ نہیں ہے جو خود بخود مر گیا یا غلط طریقے سے اسے مارا گیا, اس صورت میں بھی یہ مردہ بچہ جو ہے حرام رہے گا اور رجسٹر. یہاں تک گفتگو ہوئی بنیادی. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ شکار کرنے بدل گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اس مجمے کی تھی گفتگو بالکل بیکار, لیکن پھر اس لیے کہ جتنی گفتگو ہے اس بات کے مکمل بہت مختصر اس پر گفتگو کی جائے. تو اب تک کی گفتگو یہ کہ کوئی جانور کس صورت میں حلال ہوتا ہے کس صورت میں پاک ہوتا ہے, تو اس کے اندر دو طریقے آئے تھے, سبھا اور شکار. اب سبھا سب سے پہلے شکار کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکار کے دو بندے ہیں, جانور کے ذریعے شکار یا ہتھیار کے ذریعے شکار. جانور کے ذریعے شکار کر رہے ہیں ہمارے مطلب نے کا مطلب ہے کہ جانوروں میں صرف ایک جانور رہتا جو مگر دوسرے جانور کا شکار کر دے گا. خریدار کے مزدوروں کو واضح ہو رہی ہے اس کو ہم کر کے جیسے کتا اس کو بھیجا جائے ہرن کے پیچھے, کسی جانور کے پیچھے دوڑا دیا گیا, یہ گیا اس نے ہرن کا شکار کیا, اسے ہلاک کیا اور اس کے بعد یہ جانور رہ کر مالک کے پاس آ گیا یا اس مالک وہاں پہنچ گیا. یہ بڑا ہوا ہرن جو ہے کہ پاس ہوگا یا ہلاک ہوگا یا ہلاک نہیں ہوگا. تو ہمارے کتاب کا مسئلہ یہ کہ صرف ایک جانور ایسا جس کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو وہ شکار نہیں ہوتا, باقی جتنے جانور ہیں ان کے ذریعے کیا جانے والا شکار بند ہے. اور وہ جو جانور جن کا شکار صحیح ہے وہ ہے جوتا. دوسرے کے ذریعے سے اگر جانور کا شکار کرنے سے حاصل کیا جائے تو یہ شکار صحیح, لیکن دوسرے کے علاوہ اگر کسی اور جانور کے ذریعے شکار کیا جائے تو ہمارے شکار کے مطابق تو شکار جو ہے وہ پاک نہیں, وہ بلا نہیں. جیسے عام طور پر انسان کی رواج ہے باغ کے ذریعے یا مقاب کے ذریعے شکار کر رہے ہیں, اور یہ بہت رواج جو ہمارا ممالک کچرا ہے, باغ ہے, مقاب ہے, جاتی ہے, اسے پالا جاتا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے چڑیا نو پٹے اور چیتر وغیرہ کا شکار چل جاتا. چھوڑا دیا انہوں نے جانور کو اور پرندے کو کسی جانور کے پیچھے اور اس کی مدد سے شکار کیا. تو شکار کرنے کے کئی جانور رائے ہیں دنیا,
حلال ان کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرے گھر والا کسی اور جانور کے ذریعے استعمال کیا جائے تو وہ استعمال الگ ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہے اس سے استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر کسی اور جانور کے ذریعے استعمال کیا جائے لیکن وہ دوسرا جانور کو آپ نے کہ مطلب باؤ یا وہ پاس ہے یا لاؤ آئیے گا یا گرنٹ کیجیے گا آپ کو استعمال کریں گے، اس جانور میں بھی آپ دے سکیں دوسرے جانور کو زخمی کر دیا مارا نہیں اور آپ وہاں پہنچ گئے ایسے وقت میں کہ وہ جانور ابھی زخمی خراب ہوا کر رہا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے ہوئے دوڑا کیا تو یہ کتاب بھی جائے گا حیران ہو جائے گا، مگر اسے کتاب نہیں کہا جائے گا یہ پھر واپس کرا ہو تو دوسرے جانور کے ذریعے شکاری جانور کے ذریعے کسی جانور کو زخمی کرا دینا اس حالت کہ آپ وقت پر پہنچ کر اس جانور کو دبا کر سکیں وہ تو بالکل صحیح ہے، مگر وہ شکار نہیں جائے گا شکار پر ہم کہیں گے آپ جانور کو بھیجیے اور یہ جانور دوسرے جانور کو حلال کر دیں دوسرا جانور مر گیا جب پھر آپ نے پوری بنائی ہے نہ گردن کاٹی ہے نہ جلدا پر یہ کچھ نہیں ہے تب بھی وہ بڑا ہوا جانور آپ کے لیے بالکل حلال ہو، ایسا صرف دیسی جانور ممکن ہے اور وہ ہے تو کتے کو پینٹ کر گئی کتے کو سنا کر کتے کو تبدیلیں دے اگر اس کی شکار کروائے گا تو صحیح ہے لیکن جن کی بھی پیش کرتی ہے تو ان کا اپنا آئیں گا جو ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا جو بتا رہے ہیں یہ ہے کہ اس کے بعد ہتھیار سے شکار کا ماحول ہے اس سے کہیں زیادہ حیران کی لوگ سب اکثر جگہ کے ماحول ہیں لیکن صرف اس لیے کہ سرکار اشارے کے اندر مکمل ہو جائے تھوڑی تھوڑی گفتگو اس وقت کروں گا تب بھی کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے اس دو چیزوں کے بعد شکار اور سوال کے بعد پھر اصل میں صحیح ماں میں ہماری گفتگو شروع ہوگی اور پھر بار کا ساتھ کر کے بتائے ہیں تو آئندہ میں ہی صحیح ماتوں میں آپ اما اور اشربا کہانی اور پینے کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہو کسی مسائل کو بہت ختم ہوں گے بھگوان پر انتظار کے وقت کی لڑائی کا ذکر ہو رہا تھا اور اگر یہ پانچ بتاوی ہے مگر آپ بھی اپنے انتظام اسی رشتے داروں سے ہم دوسرے سے بھی محمود نکل آیا تھا دوسرے کو پسند کرنا بہت ضروری جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت میں کیا دیکھا رکھتے ہیں بالی کی موت کے ذریعے بالکل انتظام ہوتی ہے موت یا بل انسان کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، موت کے ذریعے سے کوئی انسان بنا نہیں ہوتا ہمارا اوسط میں تو بھوپور ہے وہ الگ اور خلاف انسان کو سپور ہے کہ کوئی مر گیا تو سرد اور سرد اور ہڈیاں نام سے مل کر اب وہ پناہ کو گزرا ہمارا عقیدہ دیجیے اس وقت موجود جس دور ہمارے آرام پھر دکھنے خدا کے ذریعے مادھوی کی حاصل کر رہا اور ہمارا اس برشتہ پڑھائے تھے ہمارا اس پر لاگو پائے تھے سبھی کو ہمارے بچے کو جو ہے تو آپ نے بہت بات کی بہت سے ڈیلائٹ سے والدین زندگی میں بہت بھگوان ہوتے ہیں والدین بہت سے بار ہوتے ہیں اور بہت روزگار بچے ہوتے ہیں وہ بہت ڈیلائٹ ہوتے ہیں والدین زندگی تھوڑی سب بہت سرکاری بہت زیادہ اور کرتے ہیں لیکن بہت سے بار بہت ہوتے ہیں وہ بتاؤ کے جو ہے بہت سے لمبے ضرورتوں کی جیسے ہم اور اگر ہمارے والدین کے بعد اور قدرت کچھ بھی لڑا ہزار دلی کا فاصلہ بیس ہزار لڑا اور دوسرا دن پر پہنچ رہا ہے والے نمبر ون کا فاصلہ ڈیڑھ کوئی بھی لڑتا ہے جو لگتا وہ اور بنائے پر کوئی بھی لوگ جو لگتا بالکل اس کی لگتا اگر بہت درمیان میں بات لڑا تو اس کا فصل سے نہیں جس کا آپ زندگی میں بہت کر رہے ہیں اور وہ بند ہو گیا مصر زندگی میں حصہ ہوگا اب وہ حصہ بڑا ہو گیا فهذا وحيث من الضرر اوه الضريب عنه بالشوق من تسجد معد بطوائل الضرر وضعت الضرر من تسجد من تسجد من تسجد
اور اپنے مرگوں کے حصے کو معاف کرے
پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تم مرنے والے کے کس کس حق کو ادا کر سکتے ہو، انشاءاللہ آگے کی مندر پہ جاتا جب موت اور موت کے بعد کی حالتوں پر گفتگو ہو تو وہاں پر میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اشارتاً تذکرہ کرتا چلوں. ان میں سے کچھ باتیں ایسی جو ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے سن رکھی یا پہلے بیان کی جا چکی، لیکن موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ کر دیا جائے. سنا اس نے شرکت کیے کہ کدھر تم کسی مرد مومن کے استقبال کی خبر سنو، اور اگر تمہارا رشتے دار ہے تو ہم اور زیادہ بڑھ جاتا. کدھر تم اپنے کسی رشتے دار کے انتقال کی خبر سنو تو میں نمبر اسلام پر قابل پھر ہم موقع ہو. اپنے مرنے والوں پر رحمت قابل کرو، اپنے مرنے والوں پر رحم کرو. یہ رشتے داری کے حق کا تقاضا کہ کدھر تم نے خبر سنی کسی کرنے والے پیغمبر نے کہا پھر ہم موقع کو بھی صدقہ. اب پہلا فریضہ یہ کہ اس مرنے والے کی جانب سے صدقہ دو، راہ خدا میں اس کی جانب اس کے لیے کوئی صدقہ دو. یہ سب سے بڑی نیتی جو اس وقت وقت پر تم اپنے رشتے دار میں کیا انجام دے سکتے ہو. اس نے کہہ دیا کہ جس رات پیغمبر کی تفصیلی روایت تھی جسے سید ابن تاؤس نے نقل کیا کہ جس رات کو مرنے والے کا انتقال ہوگا اس کے لیے یہ رات سب سے مشکل رات ہے. جب اسے اپنے قبر کے اندر جانا سب سے کثر رات ہے. ایک نئے مقام پر پہنچا، ایک نبی جگہ پر پہنچا، بالکل تن تنہا ہے، اس پھر اپنے قبر کے اندر زندگی گزارنا بالکل غیر معلوم جگہ ہے. وہاں پہنچا سب کو چھوڑ کر، سب کو الگا رہ کر، سب سے سخت ترین رات اس کے لیے یہ ہے. اگر آج کی یہ رات اس کے لیے آسان ہو جائے باقی ساری راتیں آسان ہیں، اور اگر آج کی رات اس کے لیے آزاد دیا جائے تو اب قیامت تک کوئی بھی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار رہے گا. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دو، اپنے مرنے والوں پر رحم کرو، ان پر رحمت قابل کرو. پھر سبقہ سستے کے ذریعے ان مرنے والوں کی جانب پہلی رات جو اپنی قبر میں گیا کچھ سبقہ دو، اور اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تم سبقہ دے نہیں سکتے یا جینا چاہتے ہو اگر پہنچا نہیں سکتے ہو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کے بعد کم از کم دو رکعت نماز پڑھو. وہ نماز جسے نماز لیلت القدر یا نماز بیشت قبر کہا جاتا. پیغمبر کہہ رہے کہ کم از کم دو رکعت نماز تو پڑھو، جس سے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ آ جائے کرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ جتنا مسلم کے سورج کی تلاوت کرو، اور نماز ختم کر کے فوراً ضرور بھیجو اور ضرور بھیج کر خدا سے دعا کرو کہ اللہ عما سباب خدا بندہ اس کا سواب خدا کی قبر تک پہنچا دو پہنچا دے. پیغمبر کہہ رہے کہ کتاب تو میں یہ دعا دوں اللہ حکم خدا سے ایک ہزار فرشتے جنتی لباس لے کر اور سونے کے کھال پر نور لے کر اس مرنے والے کے قبر میں جاتے ہیں، اسے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے سور کے پھوٹے جانے تک کے لیے اس کی قبر کو بتی فراغ اور مشاہدہ کر دیا کرتے ہیں. یہ تمہاری اس پہلی نیکی کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے اس مرنے والے رشتے دار یا دوست یا جاننے والے نے اپنے کی. اور بندے سستے جو ہے اور سستے کے بعد ان کے نماز میں لے لے دم نمازیں جب دم آتی اس سلسلے میں روایت بھی میں اکثر پتا کرتا ہوں جو مرزا حسین خونی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. ملا فتح علی سلطان آبادی جن کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی میں کسی مومن کے انتقال کی خبر سنتا تھا تو فوراً اس کے لیے دو رکعت نماز ادا کر دیا کرتا تھا، میں اس کو جانتا تھا یا نہ جانتا ہوتا. جدھر کسی مومن کے مرنے کی خبر سنی اور دو رکعت نماز ان کے لیے پڑھی. ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے میں میری ملاقات ایک شخص ہوئی، اس نے مجھے دیکھا، رو کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد مجھے اپنا واقعہ سنایا. وہ کہتا ہے اس رات کو میں سو رہا تھا، آپ کی حالت میں میری ملاقات اپنے خدا رشتے دار سے ہوئی. میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری کیا حالت ہے، اس وقت تم کس کیفیت میں ہو؟ تو اس نے جواب دیا خدا کا شکر ہے اب تو بڑی راحت و آرام کے ساتھ ہوں، لیکن پہلے بڑی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار تھا. میں نے پوچھا کیسی مصیبت اور پریشانی؟ بعد میں جب قبر میں گیا تو میں اتنا عذاب میرے لیے آیا، میرے لیے حکم خدا سے عذاب پہنچا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ملا فتح علی سلطان آبادی کی بڑی بھی نماز میرے کام آئی، اور اس نے میرے تمام عذاب کو دور کر دیا، اور اس کے بعد سے میں بڑی راحت و آرام کے ساتھ ہوں. اب وہ شخص کہتا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی نماز ہے جسے پڑھ کر آپ نے میرے پورا رشتے دار کو اس عذاب سے نجات دلا دی؟ ملا فتح علی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اسی نماز کا پتہ دیا تو پیغمبر اسلام سے مر لی. تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا تحفہ البتہ یہ آپ تفصیل دہ میں رکھیے کہ نماز نہیں بلکہ صدقہ، صدقہ نہ دے سکے تو اس کے بعد نماز پڑھیں، اور اگر صدقہ دے کر نماز پڑھیں تو اس کی اچھی اور کیا بات. تو اب
سب سے پہلا حق تو آپ کو ادا کرنا وہ اپنے رشتے دار کا یعنی کہ آپ اس سے کم سے کم اس رات کو جس رات کو اس کا انتقال ہوا باقی بات میں یاد نہ رکھ سکے لیکن کم سے کم اس رات کو اس کا یہ حق ادا کیا جائے جو ان کی جانب سے صدقہ دیا جائے اور اس کے بعد اس کے لیے یہ دور اگر سماج بیٹھ کر خبر ادا کی جائے لیکن جیسا کہ آپ کے دل میں ہے ہمارے سرکے امام کا تصویروں کا لفا کہ ہر شرح جمعہ کو سرکے امام خاص طور پر دو رکعت نماز والدین کے لیے اور دو رکعت نماز تمام رشتے داروں کے لیے ادا کیا کرتے اور یہ ہر شرح جمعہ سرکے امام کے وظائف میں شامل تھا جس پر پوری زندگی امام نے عمل کیا. ہمارا یہ مختصر سا عمل جس میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے لیکن ہمارے کرنے والے اس رشتے دار کو اتنا ثواب اور اتنی راحت و آرام پہنچا جائے گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مسئلے کا صرف ایک روپ ہے, یہ مسئلے کا صرف ایک پہلو. دوسری جانب یہ آپ کے لیے ضروری کہ سب سے پہلے یہ تحقیق اور جستجو ہے, یہ حق ہے جو آپ کو ادا کرنا اور شرط بعض حالتوں میں یہ واجب تھی کہ آپ یہ تحقیق اور جستجو کریں کہ وہ کرنے والا جو اس وقت قبر میں ہے اس پر کن کن وجوہات سے عذاب آ سکتا ہے. انسان کے لیے ممکن نہیں دوسرے کے نام اعمال سے مکمل واقفیت حاصل کرنا, لیکن جہاں تک ممکن ہو یہ کوشش کریں معلوم کرنے کی کہ کون کون سے ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ کرنے والا اس وقت قبر میں عذاب کا شکار ہو سکتا. کچھ قریبی رشتے دار ایسے جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے اور آپ کے سامنے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, اولاد ہیں, یہ دیکھا جائے کہ ان کے کون سے وہ گناہ جو انہیں پھر بار عذاب دلوا سکتے اور اس کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ اس گناہوں کا نظارہ کیا جائے. وہ منظور بات آیا کہ ایک زمانے میں تمہیں بہت زیادہ بڑا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ کافی عرصے سے قبل کے واقعات پڑھنا میں بند کیے ہوئے ہیں اور اس درس کے اندر بھی یہ موضوع بہت کم آیا لیکن آج کا موضوع ایسا ہے کہ یہ چیزیں جوڑا ہی کی جائیں. وہ منظور بات آیا کہ جب وہ عراق کے حال میں بھی بیان کیا کرتے کہ میں اپنے وطن سے چل کر سرمایہ معاہدہ آیا تھا اور تعلیم دین حاصل کر رہا تھا تو کسی عرصہ میں مجھے اطلاع ملی اپنے بھائیوں کی جانب سے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر ایک رات کو خواب سے میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں اس سے مخاطب اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں میرے پاس آ رہی لیکن راستے میں میری ناک کو توڑ دیا گیا. صبح کو میری ناک ہوئی تو بڑے پریشان اور گھبراہٹ ہوئے میری ماں کا مطلب کیا خیر جب سے گزر گئی. ایک دن کچھ مزدوروں نے آ کر اطلاع دی کہ ہم آپ کے وطن سے آ رہے ہیں اور آپ کے بھائیوں نے آپ کی والدہ کی طیب ہمارے ذریعے سے آپ تک پہنچائی تاکہ آپ کا سرائے معاہدہ میں اپنی والدہ سے دفن کریں. یہ کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا اس طیب کو قبول کیا اور کیونکہ وہ ساتھ میرے ذہن میں بھٹک رہا تھا اس لیے فوراً میں نے سفر کو سرتا کر اپنی والدہ کے چہرے میں نگاہ ڈالی تو ہمیں پتہ یہ دیکھا کہ ناک ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے گھبرا کے مزدوروں سے اس کی وجہ دریافت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا البتہ راستے میں ایک مقام پر موسم کے مقام پر ہم نے آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہوا تھا اور اس وقت یہ جنازہ ہمارے ہاتھ سے زمین پر گر گیا تھا. شاید یہ سر یہ سستا اسی وقت پہنچا مسجد کو. مہاراج یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کو لے کر سب سے پہلے جناب احساس کے خبر اثر کے قریب گیا اور ان کے سامنے رکھ کر ایک مرتبہ دعا مانگی اور جناب احساس کو واسطہ بنا کر یہ وعدہ کیا میری ماں تو یقیناً اپنی نماز اور روزے میں کوتاہی برتی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام عبادتوں کو میں انجام دوں گا تب اس کے بدلے یہی دعا تھی کہ اس کے اوپر عذاب نہ آنے بعد اور اس کے بعد جانی کربلا نے پاکستان میں دفن کیا اور چند دن گزرے جس طرح ہر آدمی کھل جاتا ہے میں بھی کھل گیا اس واقعے کو. ایک رات کو میں سویا میں نے مکان کے باہر شور کی آواز سنی. باہر نکل کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دروازے کے باہر میں ایک ماں کو لٹکا کر گھوڑے مارے جا رہے ہیں. میں نے ان غلاموں سے جو گھوڑے مار رہے تھے دریافت کیا یہ کیا کر رہے تو میں پتا نہیں کہ یہ حضرت عباس کا شہر تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی حضرت ابو الفضل جی کے حکم سے یہاں آئیں اور انہیں کے حکم سے یہ سزا کی جا رہی اور اس وقت تک یہ سزا کی جائے گی جب تک کہ تم اتنے پیسے ہمارے حوالے نہ کرو. آپ بھی صاحب نے کہتے کہ میں گھر کے اندر گیا جتنی رقم ان لوگوں نے مانگی تھی وہ لا کے میں نے ان کے حوالے کی اور جب ان کے حوالے یہ رقم کی تو انہوں نے میری ماں کو چھوڑا جنہیں لے کر میں ایک مرتبہ پھر پاکستان گیا اور اپنے آپ سے دفن کیا. یہ صاحب کی بات ہے. پھر میری آپ کو آپ سنتے ہی میں حیران ہوں کر انسان اپنے مقام پر بیٹھ گیا. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے چند دن پہلے کیا وعدہ کیا تو حضرت عباس سے فوراً میں نے حساب و کتاب لگایا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی امتحان رہی اور سام صاحب اس صاحب کی سچائی پر میرا خدا بھی پختہ ہو گیا. جب میں نے دیکھا کہ تمام زندگی سے ایمان نے جتنی نماز اور روزے ترک کیے ہوں گے ان کو اگر کسی سے پڑھوایا جائے تو وہی پیسے بنتے ہیں جو اسلام کی حالت میں ان سے قلم کیے گئے تھے. بس پھر بہت نیا سے نماز سے اٹھا اور سیدھا جا کر مرزا علی صاحب ریاض السلام جیسی عزیز کتاب کے مولف تم زمانے کے قرضے آلہ سیدھا ان کے پاس گیا اور مرزا علی کی خدمت میں جا کر کے پیسے میں نے حوالے کی. تو اب اس وقت سب سے بڑی بیٹی جو ایک بننے والے کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ انہیں لوگوں کا خیال رکھنا, اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی, اس نے کتنے روزے تنگ کیے ہوں گے, اس کے بعد اگر ان کو اس کی جانب سے انجام دیا جائے تو یہ تو یقیناً اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے تو آپ اس کے دائرے کا ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر دوسری وہ بات ہو کہ جس کا ثواب دل نہیں سکتا کرنے والے کو جب تک کہ یہ عبادت مکمل نہ ہو, جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج کا نزدے کروا دینا, اعلیٰ تعیل تبرک تقسیم کروا دینا, لوگوں کو کھانا کھلا دینا, دیگوں پر جگہ لٹا دینا, یہ سب کا سب جہاں حاصل ہوگا جب تک کہ پہلے بنیادی چیزوں پر توجہ نہ دی جائے. اور اس سے بڑھ کر ان بنیادی چیزوں سے بڑھ کر آپ اپنے انتظار کہاں کسی طریقے سے ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ اگر اس نے نمازیں چھوڑی ہیں, اگر اس نے روزے چھوڑے ہیں, اگر اس نے دوسری عبادتوں کو ترک کیا ہے تو آپ کوشش یہ کریں خود حیثیت ہو تو اسے انجام دلوائیں, اور اگر خود حیثیت نہ ہو تو خود رشتے داروں کو سمجھو دلائیں کہ ان کی اتنی حیثیت ہے. یہ پہلا اپنا رشتے دار کا جو آپ کو ادا کرنا, کیونکہ مجھے ایک ہی تقریب میں موضوع قتل کرنا اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ تقریب کے اختتام پر جا رہا ہوں. یہ پہلا حق ہے جو مرنے والے رشتے دار کا آپ کو ادا کرنا, اور اس کے بعد دوسری منزل بھی آتی, اس کے بعد دوسرا مقام یہ آتا کہ آپ اگر خود آپ کے اوپر اس مرنے والے نے کوئی ظلم کیا, کوئی زیادتی کی ہے, زندگی نے آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کا کوئی حق لے کر چلا گیا, تو آپ اس کا دوسرا حق یہ ہے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو معاف کر دے جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے, اس نے آپ کی خدمت کی, اس نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا تھا. پہلا فریضہ تو یہ کہ آپ ان باتوں کو بھلا کر کوشش یہ کریں کہ خود سے اس کی کوئی خدمت کریں, اس کے قضا نمازیں, اس کے قضا روزے, اس کا اگر حج ہے اس نے انجام نہیں دیا ان کو انجام دلوائیں, یا اس کی اولاد کو اور اس کے قریبی رشتے داروں کو متوجہ کروائیں. اس کے بعد دوسرا حق یہ کہ آپ کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی ہے, آپ کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا ہے اسے آپ معاف کر دیں, اسے آپ نظر انداز کر دیں, تاکہ اور نہیں تو کم از کم کتنے گناہوں کا عذاب تو کرنے والے کی گردن سے ہٹے. وہ مشہور واقعہ جو اس سے پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں وہ بھی آج میں ہی کا واقعہ کہ جو نجب آج ہوئے تھے جنان میں ان کے والد کا انتقال ہوتا اور والد کے انتقال کے 7 مہینے کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. بھائیوں نے اطلاع کی, دونوں موتوں کی اطلاع دی اور پھر والدہ کی میت کو تو ان کے پاس نجب سے دلوایا, اپنے ہاتھ سے لے جا کر نجب کے قبرستان میں دفن کیا. ایک طویل عرصے کے بعد رات کو باپ سے ملاقات ہوئی, باپ نے والد کو دیکھا, ایسا دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, میرے والد داخل ہو رہے ہیں, کڑے ہو کر عزت کو احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے. کہا کہ بیٹا خدا کا شکر ہے اب تو میں بڑی راحت و آرام سے زندگی گزار رہا ہوں. بیٹے نے سوال کیا کہ میری والدہ کہاں ہے, کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جواب دیا کہ نہیں وہ میرے ساتھ نہیں. اس سے یہ بات ہوئی فوراً گھبرا گیا, میرے والد راحت و آرام میں, میری والدہ ان کے ساتھ نہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی عذاب خدا کا شکار. والد نے محسوس کر لیا, کہا گھبراؤ نہیں, وہ بھی اسی نجف میں آرام سے زندگی گزار رہی لیکن میرے ساتھ نہیں. یہ بیٹا جو خود اپنے زمانے میں مستحق ہے کہتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا کہ میرے والد کا اشارہ کس جانب, کیونکہ میرے والد ایک عالم دین تھے, اس لیے یقینا ان کا مرتبہ اور ان کا مقام زیادہ بلند ہوگا. پھر میں نے پوچھا اپنے والد سے, آپ نے کیا کہا کہ اب آپ راحت و آرام کے ساتھ ہیں, کیا اس سے پہلے آپ مصیبت اور پریشانی میں تھے؟ کہا کہ ہاں بیٹا, اس سے پہلے میں بڑی مصیبت اور پریشانی میں تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب میں راحت و آرام میں آیا. میں نے گھبرا سے پوچھا وہ مصیبت اور پریشانی کس چیز کی؟ ظاہری اعتبار سے باپ کی پوری زندگی بیٹے کے سامنے ہے. گھبرا کے پوچھتا کہ وہ مصیبت و پریشانی کس چیز کی تھی؟ باپ نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ بس وہ مصیبت و پریشانی اسی شخص کی وجہ سے تھی جو ہمارے محلے میں رہتا ہے, مرضی کا کام کرتا ہے اور جس کا نام رضا ہے, اور اتنا سوال صاف ختم ہو گیا. آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی, فوراً اپنے بھائیوں کو تہران خط لکھا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے محلے میں آپ رضا نام کا کوئی کاج بند ہے، کوئی موتی موتی ہے؟ بھائیوں کا جواب آیا کہ ہاں ہے تو صحیح، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تو تمہارے جانے کے بعد اس محلے میں آپ نے مقیم ہوا، جس نے فوراً لکھا کہ جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کہ میرا اور میرے والد کا اور اس کا کیا معاملہ تھا، اور پورا خاص بھائیوں کو نقل کیا۔ چند دنوں کے بعد جو جواب آیا وہ یہی تھا کہ ہم گئے تھے اس موتی کے پاس اور اس سے جا کر بات کی تھی، تو پتا چلا تھا کہ ہمارے والد کا اس کے اوپر، ہمارے والد نے اس سے ایک مرتبہ 18 سلمان کا معاملہ کیا تھا، اور اس معاملے کو پورا کرنے سے پہلے استعمال کر گئے۔ وہ آیا تھا ہمارے پاس اور آنے کے بعد اس نے 18 سلمان کی بات کی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے رجسٹر میں کہیں اس کا اندراج نہ تھا، اس لیے ہم نے اس سے کہا کہ کوئی دوا لے کے آؤ، وہ واپس چلا گیا۔ اب تمہارا خط ملنے کے بعد ہم دوبارہ اس کے پاس گئے تو اس نے جواب دیا کہ کیونکہ میرا کوئی دوا نہ تھا اس لیے میں اپنے گھر میں جو کیا کہہ کے اور اس بات کو بھول گیا، مگر ایک دن ایک رات ایک سمے صبح جب میں دعائیں مانگ رہا تھا تو دعائیں مانگتے مانگتے آپ کے والد بھی مجھے یاد آ گئے، اور میں نے خدا سے یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ اگر ان کا میرے اوپر کوئی حق نکلتا ہے تو میں نے اسے معاف کیا، اور میری وجہ سے انہیں کوئی آفت اور مصیبت نہ آنے پائے۔ بس اتنی دعا میں نے مانگی تھی کہ اب آخر میں بھائی دیتے کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ 18 سلمان اسے ادا کر دے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنی سی اس نے دعا مانگی کہ اگر ان کا میرے اوپر کوئی حق نکلتا اور اس کی وجہ سے ہی کسی آفت اور پریشانی میں گرفتار ہیں تو خدا بندہ اسے معاف، میں اپنے حق کو معاف کرتا ہوں، اس عذاب کو دور کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحمان کو عذاب دور ہو گیا۔ تو اب دوسرا حق جو بنتا ہے اقتدار کا ہمارے اوپر، کہ زندگی میں اس نے ہمیں ستایا ہے، تنگ کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ظلم کیا ہے، عزت کی ہے، حق مارا ہے، نقصان پہنچایا ہے، لیکن اب بآمان اگر اس کا حق ادا کرنا ہے تو گرو سے دل کے ساتھ بارگاہ الہی کے اندر اپنے حق کو معاف کریں، تاکہ اس عذاب سے وہ بچ جائے جو تمہاری وجہ سے اسے پہنچ رہا ہے۔ مرنے کے بعد کا عذاب کتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف تقاریر سے اس کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ تو پہلی چیز کوشش کریں کہ خود بڑھ کر اس کی کوئی خدمت کر سکیں، کبھی اس کے لیے نماز پڑھ دی، کبھی اس کے لیے روزہ رکھ دیا۔ اگر یہ نہ کر سکے یا یہ کریں تب بھی دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے حق کو جدا کریں، اپنے حق کو معاف کریں، آپ کی وجہ سے اس کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور اس کے بعد وہ تیسرا مرحلہ آتا ہے جس پر ہم میں سے کچھ لوگ عمل کیا کرتے ہیں مگر خلوص دل کے ساتھ وہ عمل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ وہ تیسری چیز کیا؟ وہ تیسری چیز یہ کہ اگر ہم پہلی دو منزلوں کے قابل نہ ہوں، ہم اس کو معاف نہیں کر رہے یا ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو کم از کم مرنے والے کو دعا کے ذریعے کو یاد کر لیا کریں، کم از کم مرنے والے کے حق میں دعا کو کر لیا کریں۔ یہ بھی بہت اہم ترین مسئلہ ہے، یہ بھی بہت اہم ترین فریضہ ہے، مگر وہ دعا نہیں جو رٹی رٹائی ہماری زبان پر آتی ہے کہ خدا بندہ سب مرنے والوں کی مغفرت کر دے، یا خدا بندہ آج کی رات کا واسطہ سب کو معاف کر دے۔ خلوص دل کے ساتھ یاد کر دے، ذہن میں ایک ایک رشتے دار بلا کر بلا رشتے دار اس کے بعد اس کی معافی کی دعا مانگے، وہ روایت وہ بات آیا۔ تو اس کے قبل صرف ایک مرتبہ میں نے پڑھا ہے، مرتبہ ہے معاوضہ کا دربار، وہ یہ نقل کرتا کسی کا بڑا سوا گیا ملا جعفر کے بارے میں۔ اس شہر کے اندر ملا جعفر نام کے ایک عالم رہا کرتے، انتہائی متنجن دیندار اور ایماندار، جس پر لوگوں کو پورا اعتماد اور بھروسہ۔ ایک مرتبہ شہر کربلا میں تابوت کی وبا پھیلی، جس کے نتیجے میں لوگ دسترس کے ساتھ مرنے لگے۔ اگر یہ ہمارے یہاں یہ دستور اور تجربہ نہیں، لیکن عرب ممالک کے ایران میں خاص طور پر یہ رائے کہ ہر آدمی اپنا وصیت نامہ تیار رکھتا اور اس وصیت نامے تھوڑے بہت پیسے جتنی اس کی حیثیت و استطاعت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک، وہ مقرر کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نیکی کے کاموں میں صرف کیے جائے، اور ساتھ ساتھ کسی کو اس کا نگران بھی بنا جاتا کہ خدا شب کے حوالے یہ پیسے کر دیے جائیں جو میرے مرنے کے بعد یہ کسی نیکی کے کام میں صرف کرے۔ تو اب یہ بڑا جاپر جو شہر کربلا کے اتنے دیدار اور ایماندار آدمی، کہ جب تابوت کی وبا پھیلی اور کثرت سے لوگوں کا انتقال ہونے لگا تو پتا چلا کہ اکثر لوگوں نے اپنی مصیبت میں انہیں کا ذکر کیا اور انہیں کو اپنا مسیح بنایا۔ چنانچہ ان کے ساتھ چاروں طرف سے مرنے والے کے بارے کو رشتے دار وہ پیسے لا کر جمع کرانے لگے، اور ان کے پاس ان تمام کے تمام کرنے والوں کے پیسے جمع ہو گئے، مگر ان کے پاس سے اسی تعاون میں یہ بھی استعمال کر گئے، اسی تعاون کی وبا میں یہ بھی نشانہ بن گئے اور ان کا استعمال ہو گیا۔ اب یہ مرضی قومی نقل کرتا ہے جو ان کا تو استعمال ہو گیا، مجھے بڑی فکر پریشانی ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کے مرنے کے بعد عمر یاد ہوئی، ایک رات کو جب میں حرم امام میں تھا رات کو میری آنکھ لگی تو ساتھ میں نے ملا جعفر کو دیکھا اور بڑے شدید عذاب کے اندر دیکھا، گلے میں ہاتھ کی زنجیر ہے اور بار بار میں لٹکایا پھینکا جا رہا ہے، میں ان کے قریب جانا چاہتا ہوں مگر جب ان کے قریب جاتا ہوں ایک مرتبہ وہ اس انداز سے چیرتے کہ درد میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تین مرتبہ میں ان کے قریب گیا میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلتے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا سخت عذاب آخر ملا جعفر جیسے ایماندار آدمی سے کیوں آ رہا، ایک ہی چیز میرے ذہن میں آئی اور وہ یہ کہ شاید یہ تو لوگوں کا حق ان کے پاس جمع ہو گیا تھا، انہوں نے اسے صحیح انداز میں مرتے وقت اس کا تذکرہ اپنے والدوں سے نہیں کیا، شاید جو ہم ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے اس کی بنا پر اس کو اتنا سخت عذاب کیا جا رہا، 30 سال گزر گئے، یہ کہتے ہیں کہ 30 سال گزر گئے اور میں دن اور رات دعا مانگا کرتا تھا کہ خدا اس عذاب کو دور کرے، لیکن مہاراج کی جتنی بات ہے کہ دعا مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، پورے خلوص سے دل کے ساتھ انسان بہت کم لوگوں کے حق میں دعا کرتا، 30 سال تک میں دعا تو مانگتا رہا، ایک مرتبہ مجھے زیارت سے جانے کا اتفاق ہوا مدینہ منورہ کی، میں کربلا سے مدینے پہنچا، مدینے پہنچتے ہی بیمار پڑا اور اتنا شدید بیمار پڑا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اسی جگہ میری موت آئے گی، جب موت میرے سامنے آئی عذاب قبر میرے سامنے آیا تو اب مجھے بڑی فکر و پریشانی ہو گئی، مرنے کے بعد پتا نہیں مجھ پر کیا ہوگی، 8 دن کی بیماری کے بعد جب میں اس ساتھی بھی نہ رہا میں تم سے کھڑا ہو سکتا تھا، اس وقت ایک ساتھی کے سہارے اس کے سہارے چلتا ہوا میں روضہ رسول میں داخل ہوا، قبر رسول پر پہنچا، زیارت پڑی، اس کے بعد قبر رسول کے نیچے جو خدرا ہے جناب سجدہ کا وہ میرا ساتھی لے کر وہاں گیا، میں وہاں جا کے رہے گا، جس وقت وہاں پہنچا ایک مرتبہ پورے خلوص سے دل کے ساتھ میں نے دعا مانگنا شروع کی، موت آنکھوں کے سامنے، عذاب آنکھوں کے سامنے، جناب سجدہ کا حجرا، روضہ رسول آنکھوں کے سامنے، سب پورے خلوص سے دل کے ساتھ جب میں نے دعا مانگنا شروع کی تو ایک یاد میرے ذہن میں ملتا جعفر کا تذکرہ آ گیا، میری موت آنکھوں کے سامنے تھی، میں ڈر رہا تھا کہ میرے اوپر بھی ایسا ہی عذاب تھا، تو بے اختیار میری دیدی کو آواز دی اور کہا کہ دیدی میں نے سنا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے حسین سے بہت محبت تھی، میں آپ کے بیٹے حسین کی روزے کا دربار ہوں اور اسی واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کسی طرح سے ملا جعفر کے عذاب کو دور کروائیں، اور یہ دعا کرنے کے بعد میں روتے روتے بس کھا کے گر پڑا، میرے ساتھی مجھے اٹھا کے میرے مکان میں لائے، جب میں وہاں پہنچا اور اتفاق ایسا اعجاز یا کرامت کے اجتماع سے میری صحت اجتماع سے میری بیماری دور ہونے لگی، میری صحت بحال ہونے لگی اور چند ہی دنوں میں اس طرح سے صحت مند ہو گیا کہ خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ کیفیت کے قبر سامنے تھی اور کہاں یہ حالت کے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں، بہرحال یہاں سے طرح کہ میں کربلا واپس آیا اپنے کام میں لگ گیا، ایک مرتبہ پھر میں نے خواب میں ملا جعفر کو دیکھا، لیکن اب جو دیکھا تو بڑی راحت و آرام کے ساتھ، اور یہ دیکھا کہ انتہائی قیمتی ہوا پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، جیسے ہی ساتھ میں میری ان سے ملاقات ہوئی وہ فوراً آگے بڑھے، مجھے سلام کر کے میرا شکریہ ادا کرنے لگے، میں نے پوچھا کہ 20 سال 25 سال پہلے کا وہ عذاب اور اب یہ راحت و آرام اس کا سبب کیا، تو جواب دیا کہ ہاں واقعی میں عذاب کا شکار تھا اور اس وقت تک عذاب میں گرفتار رہا جب تک کہ تو نے جناب سجدہ کے پترے میں بیٹھ کر میرے لیے دعا نہ کی، تیری دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب سجدہ نے اس عذاب کو مجھ سے دور کیا، اور یہ ابا جو تو دیکھ رہا ہے کہ وہ ابا ہے جو بی بی نے خاص میرے لیے بھجوائی تھی، تیری دعا کے نتیجے میں آج میں انتہائی راحت و آرام کے ساتھ ہوں، تو اب اگر ہم مرنے والے رشتے دار کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو خلوص سے دیکھ کے ساتھ ایسے مقام پر دعا کریں کہ جو خاص مقامات بتائے گئے ہیں جہاں دعا مقام قبول ہوتی ہے، تو یعنی اس مرنے والے کے لیے بہت بڑا سہارا بن جائے گا، وقت پورا ہو گیا اس لیے میں موضوع کو صحیح انداز سے جو اختتام بنایا سکا، لیکن اس موضوع کو اس منزل پر مکمل کرتے ہوئے کہ مرنے والے رشتے دار کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا موجود ہیں، اس کے لیے دعا کر گرو سے پھر والی دعا یاد کرتے ہوئے اور ان گناہوں کو ذہن میں لاتے ہوئے جس کی وجہ سے اس پر عذاب آ سکتا، اور پھر خدا سے دعا کرتے ہوئے کہ خدا بچتا اس گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب ہے تو اسے دور کر، اس کے بعد دوسری منزل کہ اگر خود ہم سے اس نے ہمارے خلاف کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے اسے خلو سے دل کے ساتھ معاف کرتے ہوئے، اور تیسری منزل یہ کہ اگر ہو سکے تو عملی طور پر اس کے لیے وہ نیکیاں کرتے ہوئے ہم ادا کرنے والے، لیکن اگر زندگی کی حد تک اسے محفوظ رکھا، زندگی کی حد تک ہم کو ادا کیا، مرنے کے بعد بلا دیا، تو پھر وہی ساری تباہی آفت نقصان اور پریشانی جو رشتے دار ہم ادا نہ کرنے کی صورت میں قرآن اور حدیث سے بیٹھے ہم تک آئے۔
اگر یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آئندہ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا موضوع مکمل ہو گیا آئندہ جمعہ عقائد اسلامی کی گفتگو ہوگی اس کے بعد پھر ایک ایسے موضوع پر گفتگو ہے جو بات میں شامل نہیں مگر مومن کی انتہائی اہم سے بات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے بات ختم ہوئی تو جانا چاہیں جا سکتے ہیں جن کا کچھ سوال ہے تو سوال رسبہ اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے بہرحال رسبہ ہر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے حتیٰ یہ کہ کافر دلی کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن جتنے زیادہ مستحق کو دیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا یعنی کافر دلی کے مقابلے میں غیر شیعہ مسلمان کو دے زیادہ ثواب غیر شیعہ کے مقابلے میں شیعہ مسلمان کو دے ثواب اور شیعہ مسلمان میں مالدار کے مقابلے میں غریب کو دے اس کا ثواب اور غریب سے بھی اگر وہ غریب رشتے دار ہے تو ثواب اور اگر رشتے دار کے مقابلے میں غریب عالم ہے تو اس کا ثواب اور لیکن مہاراج مسلمان کافر ان دونوں کو دے سکتے ہیں غریب اور امیر ان دونوں کو آپ دے سکتے ہیں ہاں سچے تو غیر سچے دونوں کو سوائے زکات اور فطرے سے باقی ہر سطح سچے کو بھی دیا جا سکتا ہے تاریخ سوال پوچھا گیا ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے تو خلوص کی تاریخ کیا ہے بارہ خلوص سے قلبی کیفیت کا نام ہے دل کی کیفیت کا نام ہے اس کی تعریف کرنا تو بہت مشکل کچھ چیزیں یہ مدرسے کا مسجد کا بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے کوئی تعریف نہیں ہوتی لیکن کیسے کہا جائے گا بھوتا ہوں بھوتے کی آپ تعریف بیان کر ہی نہیں سکتی ایک کیفیت ہے جو خود انسان پر گزرتی ہے تو یہ بات ہوگا کہ بھوتا کیا چیزیں جاتا کیا خلوص کی ایک کیفیت کا نام بارہ کو کیفیت جس میں انسان خود ایسی کیفیت آتی ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت صبح یقیناً قبول ہو جائے گی میں براہ راست خدا سے بات چیت کر رہا ہوں دنیا سے سلسلہ کٹ جائے صرف اور صرف خدا سے بات چیت ہو رہی ہے اس کی نشانیاں تو بتائیں گے کیفیت جیسے دوسرے کی نشانیاں بتائی جا سکتی ہے یہ علامت ہوگی یہ کیفیت ہوگی مگر اس کی تعریف نہیں مثلا یہی نشانیاں کے ذہن میں اس وقت کوئی خیال نہ رہے اس وقت آنکھوں کے آنسو بہ رہے ہیں تو دل کے اندر اس وقت کسی قسم کی کوئی آنسو یا تمنا نہ ہو لیکن بارہ بہت مشکل ہے اس کو بیان کرنا خلوص کو خلوص ایک کیفیت کا نام ہے جس پر گزرے گا وہی سب کر سکتا ہے کہ میں اس کا خلوص کے ساتھ ہوں یا نہیں یہ ہے کہ سوپ اگر کیا جائے کسی حرام کو جانور کا تو صحیح ہے یا صحیح نہیں بہرحال حرام کو جانور کا جس طرح کھانا صحیح نہیں اسی طریقے سے یہ سوپ سوپ کی آپ پہلے ساری درج ہو چکی پانی کس چیز کا پانی ہوگا جو گوشت کا اثر آتا ہی نہیں آتا دو سوال آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مرنے والے پر اگر بات بات نہیں تو کیا پھر بھی اگر ہم اس کے لیے سمپا کریں گے کریں گے کوئی چیز ہم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ چیز بہرحال فائدہ تو یہ چیزیں ضرور پہنچائیں گے یہ بات اپنی جگہ کہ جب جس کے اوپر واجبات بھی باقی ہیں نماز اور روزہ ہی جس نے انجام نہیں دیا تو پھر یہ مستحبات یا سمپا وغیرہ دینا اس کے لیے کیا فائدہ لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہے اگر کسی پر روزہ نماز سب کچھ باقی پھر بھی آپ اس کے لیے کوئی مستحب کام کر دیں اس کا فائدہ ضرور وہ فائدہ اسی صورت میں ہے کہ عذاب میں تکلیف ہو جائے عذاب معاف نہیں ہو سکتا اگر نماز اس نے چھوڑی تو نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے وہ اس پر آئے گا اس کو کوئی اور چیز معاف نہیں کرا سکتی البتہ دوسری نیشیت اس عذاب میں کمی لا سکتی عذاب زیادہ شدید ہے اسے کم کر سکتی تو فائدہ ضرور لیکن زیادہ فائدہ اسی میں کہ نماز چھوڑی تو بجائے اس کے لیے اس کی جانب سے ہم کوئی مستحب عمل کریں خود اس بات کے بندے کو کی جانی چاہیے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار بجٹ کو دے سکتے یہ مسئلہ ایسا کہ جس نے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول سیدھا غلط کرنے کا شکار رہا جتنی اعتبار سے صدقہ کو بجٹ کو دے سکتے ہیں میں نے بجٹ کا بچا اور اس میں پسند کوئی حرج نہیں ہے کہ بالکل جائے گی اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان بھی کیا کہ کربلا کے واقعے میں جو لوگ استقبال کرتے رہے کہ بی بی زینب نے کہا کہ صدقہ میں جو ہے نبوت پر حرام تو وہ صدقہ جو ہے وہ دوسرا صدقہ ہے عربی زبان میں زکات کو صدقہ کہتے ہیں ان کا سب صدقات اور قرآن المساجد وہ جو قرآن میں زکات کی آیت اس نے بھی زکات کے لیے لفظ صدقہ استعمال ہوا تو عربی زکات کو صدقہ کہا جاتا لیکن ہمارے اردو میں زکات الگ چیز ہے صدقہ الگ چیز محنت سے وہاں پہ کہا زیادہ مجھے حکومت آئے سرکار کو سبقہ دے رہے اور سرکار بہرحال کے پاس وہ سبقہ نہیں کہ جسے ہمیں سبقہ کہتے ہیں وہ کسی نے نہ دیا اور نہ ہی اس کو کسی مقام پر آئے گا رشتے دار کے لیے ہمارے